قدیم زمانے میں سرزمین فلسطین عرض کنعان کے نام پہچانی جاتی تھی۔ فلسطین کا رقبہ 27,024 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ سرزمین دنیا کے شمالی حصے میں جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحر روم، شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ اس کا شمار مشرق وسطی کے ممالک میں ہوتا ہے۔ فلسطین جنوب کی جانب سے بحر احمر اور مصر کے صحرائے سینا کی حدود میں واقع ہے۔ فلسطین میں غزہ، قدس، اسامرا اور حیفا نامی چار بڑے صوبے ہیں، جبکہ مشہور شہر بیت المقدس، بیت اللہم، رام اللہ، غزہ، نابلس، حیفا، یافا اور طولکرم ہیں۔ فلسطین پر صہیونی قبضہ ایک ایسا سانحہ ہے جس نے ہر باشعور، باضمیر اور ہمدرد انسان کو پریشان کر رکھا ہے۔ صہیونزم ایک سیاسی وجود ہے جس کے مقاصد تسلط پسندی، جاہ طلبی، نسل پرستی اور استعمارگری پر مبنی ہے، اور یہ مذہب یہود کے لباس میں مذہبی صورت میں متجلی ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ قوم یہود کے نجات دہندہ کے عنوان سے اپنے مقاصد پورے کرے۔ اہل نظر پر پوشیدہ نہیں کہ قوم یہود کے نسلی اتحاد کا دعویٰ ان صہیونیوں کا ساختہ و پرداختہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس خیالی دعوے کے ذریعے سرزمین کے غصب اور ان غصب شدہ زمینوں میں ڈھائے گئے مظالم کی توجیہ کریں۔ اس ڈرامے کا اصل کردار برطانوی استعمار تھا، جس نے اس وقت اپنی جگہ وائٹ ہاؤس کے حکام کے لیے خالی کر دی ہے۔
فلسطین ہو یا عالم اسلام کا کوئی اور خطہ، اقبال افراد ملت کو پیش آمدہ کسی بھی مصیبت یا آزمائش کی خبر سنتے تو بے چین اور پریشان ہو جاتے۔ خنجر کہیں بھی چلتا، وہ اپنی جگہ تڑپ کر رہ جاتے۔ فلسطین تو انبیاء کی سرزمین تھی، وہاں کے باشندوں کے المناک مصائب پر غمگین اور رنجیدہ کیوں نہ ہوتے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے عربی تراجم بھی بہت ہوئے ہیں اور اس کے اثرات بھی عرب معاشروں پر مرتب ہوئے ہیں، خاص طور پر جو ان کی تراجم علی ساوی شعلان کے تراجم ہیں اور جنہیں خاص طور پر ام کلثوم نے گایا ہے، وہ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اقبال نے خود عربی میں فی البدی شاعری کی ہے۔ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، فلسطین کو علامہ اقبال اس صدی کا بہت بڑا مسئلہ سمجھتے تھے، چنانچہ وہ خود فلسطین گئے بھی اسی لیے جب وہ دوسری گول میز کانفرنس سے 1932 میں واپس آ رہے تھے تو انہوں نے فلسطین کا سفر کیا اور بیت المقدس میں معتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کی، اور اس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ صہیونی جو فلسطین پر قابض ہوتے جا رہے تھے ان کا راستہ کس طرح روکا جائے اور کس طرح مسلمان مملکتوں کو احساس دلایا جائے کہ یہ نہایت گمبھیر مسئلہ ہے جو آگے چل کر سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ چنانچہ اقبال نے مختلف بیانات بھی دیے، شاعری بھی کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی صورتحال سمجھائی اور ان کو بھی آمادہ کیا۔ چنانچہ علامہ اقبال کی وفات کے بعد بھی محمد علی جناح نے بھی فلسطین کے مسئلے پر اپنا بہت اچھا موقف اختیار کیا، اور علامہ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، یہود کا حق نہیں ہے۔ اگر یہود کا ہم حق اس پر تسلیم کریں تو پھر مسلمانوں پر کا حق اسپانیہ پر کیوں نہیں ہے؟
دیکھیں، اقبال کے اثرات جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال صرف شاعر ہی نہیں ہیں، ایک مفکر بھی ہیں، اور ان کا جو کلام نظم و نثر ہے اسے ایک کلیت میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جو ان کے لیکچرز ہیں، خطبات اقبال جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو ان کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ان کے افکار کا زیادہ تر اظہار مربوط شکل میں ان لیکچرز میں ہوا ہے۔ لیکن ان کی شاعری میں بھی ان کے افکار خاص طور سے اسرار و رموز جو ان کی مثنویاں ہیں فارسی کی، ان میں ان کے افکار کا مربوط صورت میں اظہار ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم نے جہاں جہاں بھی اقبال کا پیغام پہنچا ہے انہوں نے اقبال کی آواز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اقبال سے اثرات بھی قبول کیے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اقبال جو ہیں وہ ملٹی ڈائمنشنل شاعر ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک علاقے کے ہیں، کسی ایک قومیت کے ہیں، وہ سب کے شاعر ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ایران ہی کی آپ مثال لے لیں، علامہ اقبال اس زمانے میں، یعنی آج سے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 80-90 سال پہلے کی بات تو شاید ہونی ہی چاہیے، جب اقبال نے یہ کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرائے عرض کی تقدیر بدل جائے۔ تو اس وقت بھی علامہ اقبال نے ایران کے حوالے سے، تہران کے حوالے سے بات کی۔ اسی طرح سے ترکی ہے، فلسطین ہے، تو اور بھی جتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقے ہیں اور جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں یا وہ جو کہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، تو ان کے حق میں علامہ اقبال نے آواز بلند کی اور ان کی آواز کو سمجھا گیا، سنا گیا اور اس سے تحریک بھی حاصل کی گئی۔
فلسطین سے واپس آنے کے بعد بھی اقبال وائسرائے ہند اور برطانوی اکابر کو برابر احساس دلاتے رہے کہ برطانیہ کی فلسطین پالیسی سریعاً ناانصافی پر مبنی ہے۔ کئی خطوط میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا اور اپنے اس مطالبے کا اعادہ کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کا داخلہ روکا جائے اور اعلان بالفور کو واپس لیا جائے۔ ہندوستان میں برطانوی پالیسی کے سبب، یعنی فلسطین کے بارے میں برطانوی پالیسی کے سبب بہت ہیجان و اضطراب پیدا ہو رہا تھا۔ چنانچہ 1927 کو کلکتے میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اقبال اس میں شریک تو نہ ہو سکے لیکن اپنے دلی جذبات کا اظہار اس طرح کے اشعار میں کر رہے تھے کہ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقد دشوار۔ اور اسی زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہے خاک و فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ اقبال نے فلسطین میں یہود کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنے کی کارروائیوں کی بھی پر بھی تنقید کی اور ان کو نشانہ بنایا اور یہ فرمایا کہ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، یعنی برطانیہ جو یہودیوں کی سرپرستی کر رہا تھا اور ان کو وہاں ان کے قومی وطن قائم کرنے میں مدد دے رہا تھا، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رتب کا۔ یہ اور مقاصد کیا تھے اس کے سوا کچھ نہیں کہ برطانیہ مشرق وسطی میں اپنے استعماری عزائم کو جاری رکھنے کے لیے ایک مستقل اڈا یا ٹھکانہ بنانا چاہتا تھا۔ اقبال اسے عالم اسلام کے لیے خطرناک سمجھتے تھے اور اس کے لیے بڑے سے بڑا، اس کے سدباب کے لیے بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام 17 اکتوبر 1937 کے خط میں لکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر، اسی حوالے سے کہ ذاتی طور پر میں کسی ایسے امر کے لیے جیل جانے کو بھی تیار ہوں جس سے اسلام اور ہندوستان متاثر ہوتے ہیں۔ مشرق کے دروازے پر مغرب کا ایک اڈا بننا اسلام اور ہندوستان دونوں کے لیے پرخطر ہے۔ فلسطین کے ضمن میں علامہ اقبال کا کارنامہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کی بتدریج بڑھتی ہوئی پیش رفت اور اس کے مضمرات اور خطرناک نتائج کو سمجھا اور اہل ہند کو ان سے آگاہ کیا۔ مسلمانہ نے ہند کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ اور اس کے سربراہ قائد اعظم کو بھی مسئلہ فلسطین کی نزاکت سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں اقبال کی وفات کے بعد بھی مسلم لیگ اور قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں تک فلسطین کی حمایت برابر جاری رکھی۔ علامہ علامہ اقبال کی وفات کو پون صدی ہو چلی ہے، فلسطینیوں کی جد و جہد آزادی آج بھی جاری ہے، فلسطین کی مکمل آزادی تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ضرب کلیم میں فلسطینی عرب سے کے عنوان سے ایک چھوٹی سی نظم ہے، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ فلسطینیوں کی ایک جماعت، بلکہ فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت جو ہے اس وقت حماس، اس نے اقبال کی اس نصیحت کو، یہ جو آخری شعر میں ہے کہ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے، اقبال کی اس نصیحت کو پلے باندھ رکھا ہے۔ چنانچہ حماس فلسطینیوں کی موجودہ تحریک آزادی میں مزاحمت کی ایک تابندہ علامت بن چکی ہے۔ غزہ فی الوقت ایک محصور علاقہ ہے، 40 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر عریض اور صرف 15 لاکھ افراد پر مشتمل یہ آبادی 3 اطراف سے تو دشمنوں سے گھری ہوئی ہے اور ایک طرف سے دوست اس کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ ظلم، زیادتی، گرفتاری، جیل، تعذیب، تشدد، ناکہ بندی، بمباری، مکانوں کا انہدام، غرض کون سا حربہ ہے جو ان کے خلاف نہیں آزمایا گیا، مگر وہ صہیونیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکاری ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان سلامت ہے۔ اس کے برعکس 50 سے زائد مسلمان ملکوں کے حکمران الا ماشاء اللہ امریکیوں کے سامنے جھک چکے ہیں یا بک چکے ہیں، خصوصاً ان کے حکمران، خصوصاً مسلم بادشاہتیں پسپائی اختیار کر چکی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان کمزور ہے۔ اور یہ جو 50 سے زائد مسلمان ملک ہیں اس میں کچھ استثناء ہے، الا ماشاء اللہ، اور الا ماشاء اللہ میں 3-5 ملک شامل ہیں، جس میں سر فہرست ایران ہے اور شام ہے، لبنان ہے، ترکی ہے اور سوڈان ہے۔ فلسطینیوں کو جدوجہد پر آمادہ کیا، تیار کیا، اور یہ کہا کہ غلامی سے امتوں کی نجات صرف جدوجہد اور کشمکش اور جہاد میں مضمر ہے۔ تو علامہ جو ہے اس کو اتنا اہم سمجھتے تھے کہ وہ برطانیہ کی اور بڑی طاقتوں کی دخل اندازی کو ناپسند کرتے تھے، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام ایک خط میں لکھا کہ میں اس امر کے لیے جیل جانے کو بھی تیار ہوں، میں اس کو روکنا چاہتا ہوں کہ یہاں برطانیہ کا اور امریکہ کا اڈا نہیں بننا چاہیے۔ تو ذرا حقیقت اسرائیل جو ہے، نام نہاد اسرائیل، وہ تو امریکہ کا ایک اڈا ہے اور اس کا ایک ایجنٹ کے طور پر وہ کردار ادا کر رہا ہے، اور اس لیے امریکہ جو ہے پوری پشتنائی کر رہا ہے۔ آج بھی حماس جو ہے وہ علامت ہے ایک مزاحمت کی، اور وہ مزاحمت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان لوگ ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ دوسری اسلامی مملکتیں جو 50 سے زیادہ ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، وہ امریکہ کے سامنے بک چکی ہیں یا اس کے آگے بک چکی ہیں، جھک چکی ہیں اس کے آگے، وہ کوئی مزاحمت ان میں نہیں ہے، ماں سوا ایران کے یا کسی حد تک ترکی یا سوڈان یا لبنان، یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ ان کی حمایت کرتے ہیں، ورنہ غزہ میں اس وقت فلسطینی جس انداز میں محصور ہیں اور جتنے کرب کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس پر کوئی احتجاج نہیں ہے، اور غیر ممالک سے تو بعض اوقات امداد آ جاتی ہے لیکن مسلمان ملکوں سے اس سلسلے میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت پرجوش تھے، انہوں نے کئی بیانات دیے، کئی خطوط لکھے، اور بس اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے۔
اس کو میں 2 زاویوں سے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں، علامہ اقبال کے کلام کا ترجمہ دنیا بھر کی زبانوں میں ہوا ہے، انگریزی میں ہوا ہے، فرانسیسی میں ہوا ہے، جرمن زبان میں ہوا ہے، فارسی میں ہوا ہے، خود علامہ نے بھی بہت کچھ فارسی میں لکھا، اور فارسی کے وہ بڑے مداح بھی تھے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گرچہ ہندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است، لیکن اس کے باوجود جو ان کا انگریزی میں جو ان کا کام ہے یا ان کا وہ کام جو اردو میں ہے اس کے تراجم یہاں بھی ہوئے ہیں. تو اس طرح سے پوری دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں اور بڑی بڑی زبانوں کے ادب میں علامہ اقبال کی نظم اور نثر کے تراجم ہوئے ہیں اور اس طرح سے ان کا پیغام پھیلا ہے. دوسری سطح پہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے افکار میں جو ایک ہمت دلانے کی بات ہے, جو ایک جذبہ اور عشق جو ہے اس کو بیدار کرنے کی بات ہے, اور اپنے گول کے ساتھ, آپ یوں کہہ لیں کہ اپنی منزل کے ساتھ یا اپنے جو آپ کہہ لیں کہ اہداف ہیں ان کے ساتھ جو ایک شدید لگن ہونی چاہیے جس کو اقبال عشق کہتے ہیں, تو اس کی بیداری میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. میں اب ایران میں بیٹھا ہوں تو مجھے خاص طور سے انقلاب اسلامی کی بات کرنی چاہیے. انقلاب اسلامی جو ہے اس کے محرکات اور بھی بہت ہیں, اور اس میں زیادہ کریڈٹ تو ظاہر ہے کہ ایران کے عوام کو اور ایران کے علماء کو جاتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام اقبال نے بھی اس سلسلے میں ایک تحریک دی اور موٹیویٹ کرنے کا ایک فریضہ جو ہے وہ انجام دیا. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اقبال فہمی جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اسی طرح سے اقبال کا ابھی دور جو ہے وہ آ رہا ہے, اور اقبال ان شعراء میں ہیں جو اپنی موت کے بعد ایک نئی زندگی سے ہمکنار ہوئے ہیں, اور ان کا پیغام پوری دنیا کی اقوام کے لیے بیداری کا پیغام ہے.
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب کے ان جدید استعمار کرنے والوں کا دل کبھی بھی دین خدا اور دیندار لوگوں کے لیے نہیں جلا. ان کو اپنی استعماری مفادات کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں. علامہ اقبال کا دل فلسطینیوں کے لیے جلتا تھا. وہ بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے. انہوں نے ہندوستان کے مسلمان قائدین کو فلسطین کی اہمیت اور ان کی مظلومیت سے بارہا آگاہ کیا. آپ فلسطینیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, زمانہ اب بھی نہیں کس کے سوز سے فارغ, میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں, فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات, خودی کی پرورش لذت نمود میں ہے. ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں, ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, اسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا, مقصد ہے ملوکیت انگلس کا کچھ اور, قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا.
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی, گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نابندی, خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی, رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی, سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے, آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی,
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی.
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی, خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ, زمینوں آسمانوں عرش و کرسی, خودی کی زد میں ہے ساری خدائی, خودی کا سر نہاں,
خودی کا سر